أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. محترم امیر ضلع برادرم رفیق احمد صاحب اور میرے قابل احترام بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہمارا اس وقت کا موضوع ٹی وی کلچر کے حوالے سے ہے. ٹی وی دراصل خود تو محض ایک ذریعہ ہے اور فی زمانہ اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے. انسانی توجہات کو اپنی جانب مرکوز کر لینے کی جو صلاحیت ابلاغ کے بھی سارے ذرائع میں ٹی وی کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں. اور جس طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والا انسان سمم بکمن سب کچھ اپنا ٹی وی کے حوالے کرتا ہے، اس کی آنکھیں ٹی وی کی طرف مرکوز ہوتی ہیں، اس کے کان اسی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اس کے دل و دماغ کی صلاحیتیں ساری کی ساری یکجا ہو جاتی ہیں. اسی لیے لوگوں نے، تجزیہ نگاروں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان کی رائے کو تبدیل کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ٹی وی کے اندر، کیونکہ وہ بیک وقت تمام حواس خمسہ کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے اور انسان کے پورے وجود کو متاثر کرنے اور جذب و انجذاب کے مراحل سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ٹی وی کے نتیجے میں لوگ اپنی رائے بدل لیتے ہیں، سوچ کے زاویے بدل لیتے ہیں، نقطہ نظر اور فکر کے پیمانے تبدیل کر لیتے ہیں. یعنی یہ ایک بہت ہی قوت والا فورسفل میڈیم ہے، اس کے ذریعے سے انسانوں کو ایک سمت سے بآسانی دوسری سمت دھکیلا جا سکتا ہے. لہذا اگر ٹی وی کوئی کلچر پیش کرے اور لوگوں کو کسی خاص سمت ہکانے کی کوشش کرے تو چاروں ناچار ہر شخص اسی سمت چلتا ہوا نظر آتا. میں اگر ایک دو مثالوں سے اپنی بات واضح کروں، ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ مشرقی معاشرہ کہلاتا ہے، اور مشرقی معاشرے کی اپنی اقدار ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اقدار بھی اسلام ہی کی مرہون منت ہیں اور صدیوں اسلام کے حوالے سے عمل کے قالب میں ڈھالنے کے نتیجے میں یہ اقدار وجود میں آئی ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا ہی مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے، یہ رشتہ بہن اور بھائی کا رشتہ ہے. یعنی بظاہر ایک مرد اور عورت کے درمیان یہ رشتہ ہے، لیکن مرد اور عورت کے رشتوں میں سے جتنے رشتے بھی ہو سکتے ہوں ان میں جو تقدس، جو معصومیت، جو اپنائیت، جو محبت، جو چاہت بہن اور بھائی کے رشتے میں ہے وہ لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی. یعنی اتنے گئے گزرے حالات میں جس سے کہ ہم گزر رہے ہیں، ہزاروں گھر آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس میں بھائی اس لیے شادی نہیں کرتا کہ ابھی بہن بیٹھی ہوئی اور بھائی کی عمر بڑی ہونے لگتی ہے، शादी की उम्र से भी वो गुजरने लगता है, लेकिन कहता यह है कि अभी बहन का रिश्ता कोई आए, पहले बहन की शादी होगी तो फिर अपनी करूंगा। यानी ये भी मामूल की बात है। अभी तो बहन और भाई के रिश्ते में जो तकद्दुस है उसका इजहार भी आप अगर देखें कि वही बहन जो अपनी सहेलियों में, अपनी हमजोलियों में न मालूम किन किन मौजूआत पर बात करती है, हंसती और मुस्कुराती है और बात कर करके दूसरों को लुभाती है, मजाल नहीं है कि उन मौजूआत को अपने भाई के सामने छेड़ दे। और वही भाई के जो मोहल्ले और बस्ती में और न मालूम कहां कहां ख्वा आवारा ही क्यों ना मशहूर हो और लोगों के लिए एक नापसंदीदा शख्सियत हो, मजाल नहीं है कि अपनी बहन के सामने उनमें से किसी एक मौजू पर भी किसी को बात करने की इजाजत दे। यानी मैं अब भी अल्फाज में बयान नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हर शख्स को इसका अंदाजा है कि हमारे यहां इस मशरकी माहौल में बहन और भाई के रिश्ते में कैसी चाहत और मोहब्बत भी है और उसी के साथ साथ कैसा एहतराम और मासूमियत भी। टीवी का कल्चर हमारे घरों में आया, बहन और भाई ने, बल्कि उसके बाद मां और बाप ने भी एक साथ बैठकर जब ड्रामे देखे, जब फिल्में देखी, कुछ नहीं तो चंद सेकंडों में जो इश्तिहारात आते हैं उनको देखा, तो वो सारी बातें जो कभी नोके जबान पर आ न सकती थी वो डायलॉग्स की शक्ल में, वो ड्रामों के सीनों की शक्ल में सबके सामने आवेजा और वेदा हुई। और वो सारी अकदार अचानक तलपट हो गई, मलिया मेट हो गई कि जिनको सदियों से परवरिश दिया था, जिसके नतीजे में चादर और चार दीवारी का तसव्वुर उभरा था, बाप और बेटी बैठकर वही चीजें सुन रहे और देख रहे हैं, मां और बेटा यही काम कर रहे हैं, बहन और भाई यही काम कर रहे हैं, तो फिर कौन सा पर्दा बाकी रह गया, कौन सा हिजाब दरमियान में रह गया, कौन से तकल्लुफात रह गए, कौन सी वजादारियां बाकी रह गई। ये जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इन सारे अल्फाज के मानी इन सब के पीछे एक कल्चर है, वजादारी का कल्चर है, हिजाब का एक कल्चर है, कुछ कहने और न कहने का कल्चर है। लोग मरने और मारने पर तैयार हो जाते थे बहन का नाम, भाई का नाम जिस तरीके से आता है, लेकिन आप देखिए कि सदियों का वो कल्चर, उसके जनाजे उठ गए, मलिया मेट हो गया, उस पर फातिहा पढ़ ली लोगों ने, जब टीवी ने उन तमाम चीजों को कि जो न भाई ने कभी बहन के सामने की थी, न बहन ने कभी उस पर भाई के सामने जबान खोली थी, जब टीवी ने वो हिजाब उठा दिया तो सब कुछ खत्म हो गया। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज की है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना फोर्सफुल मीडिया है, यानी कितना पावरफुल, कितना मजबूत ये जरिया है लोगों को अपनी तरफ खींचने का और उनकी सदियों की कमाई पर किए किराए पर पानी फेर देने। लेकिन अब ये तो एक हकीकत है, अब तो डिश एंटीना भी आ गया है। वैसे तो सही और सच्ची बात यह है कि कल्चर का मुकाबला कल्चर ही कर सकता, तहजीब का मुकाबला तहजीब कर सकती, फर्द नहीं कर सकता या अफराद का कोई ग्रोह नहीं कर सकता तहजीबों का मुकाबला, इनकलाब का मुकाबला इनकलाब कर सकता है, नजरियात के मुकाबले में नजरियात ही हुआ करते, अकायद के मुकाबले में अकायद हुआ करते। इसलिए यह तो जहनी तौर पर इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर टीवी कल्चर किसी चीज का नाम है तो उसका मुकाबला कल्चर ही करेगा, उससे बरतर कल्चर, ऐसा कल्चर कि जो इंसान के रगो पै के अंदर सरायत कर जाए, उसका अकीदा और ईमान बन जाए, उसका उड़ना और बिछोना हो जाए, उसको ऐसा इनकलाबी बना दे कि जो फैसला कुन हो जाए। यानी ये बात का मौजू है। लेकिन मैं यहां एक बात और भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जो टीवी के कल्चर की या मगरबी तहजीब और उसके कल्चर की बात है, एक गलती हमसे भी हुई है और क्योंकि अब वो गलती काफी पुरानी हो चुकी है, उसकी इसलाह की तदबीर भी जरा मुश्किल हो गई, यानी मर्ज जरा बढ़ गया है, पुराना मर्ज। लेकिन बात समझनी तो चाहिए, मर्ज के बारे में गुफ्तगू तो होनी चाहिए। हमारे इस खित्ते में पिछले 50-60 साल से कम्युनिज्म का बहुत चर्चा रहा, सोशलिज्म का बड़ा चर्चा हुआ और लोगों ने कम्युनिज्म और सोशलिज्म को बगैर उसको पढ़े हुए भी उसको कुफर जाना कि ये बिल्कुल बेखुदा एक निजाम है, ایک بے خدا تہذیب اور ثقافت ہے کمیونزم اور سوشلزم کو، کہ وہ خود ایک نظام زندگی ہے، اس کو لوگوں نے ہمیشہ غلط بھی سمجھا اور کفر کے مترادف بھی سمجھا. لیکن یہ معاملہ مغربی تہذیب کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں روا رکھا. ہم نے سمجھا کہ مغربی تہذیب شاید لباس کا نام ہے، ایک زبان کا نام ہے، کسی تعلیم کے طور طریقوں کا نام ہے، کھانے پینے کے کچھ خاص آداب کا نام ہے، لیکن عقیدہ ہمارا رہے گا، عقیدہ ہمارا ہوگا، ایمان ہمارا ہوگا، لباس ان کا ہوگا، زبان ان کی ہوگی، ثقافت ان کی ہوگی، اور ہم عقیدے اور اپنے ایمان کی بنیاد پر مغربی تہذیب کی چیزیں اپنانے کے بعد اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات کتنی ممکن تھی اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا، لیکن فہم کے حوالے سے پورا مغربی نظام تہذیب کا جو پیکج ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا باغی پیکج ہے. اور خود مغرب کے مفکرین میں جو سب سے بڑا مفکر ہے ٹائن بی، اس نے تو اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے، اور آج نہیں 40 سال پہلے اور 50 سال پہلے بھی لکھا ہے، 60 سال پہلے لکھا ہے. مثلا اسی نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہوائی جہاز اور مغرب کی ترقی کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں ان سب کو تو لے لیں گے، لیکن پھر جو مغرب پورا نظام زندگی دیتا ہے اس سے ہم بچ رہیں گے، تو یہ بڑی سادگی ہے. اس لیے کہ اس پورے نظام زندگی میں اللہ کی نفی موجود ہے. دنیا طلبی ہے نا، معیار زندگی ہے نا، دنیا طلبی ہے، معیار زندگی ہے، اس سے پھر اقدار ختم ہوتی ہیں، پھر بڑوں کا احترام ختم ہوتا ہے، چھوٹوں سے محبت ختم ہوتی ہے، خود غرضی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے. یہ پورا مغرب کا جو تہذیبی اور سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ خود غرضی کا نظام، میں ٹھیک رہوں چاہے باقی لوگ مر جائیں، مجھے کھانے کو ملے چاہے کسی اور کو کھانے کو نہ، یہ خود غرضی، سب کا حصہ مجھے کو مل جائے، سب کے پلاٹوں پر میں قبضہ کر لوں، سب کا بینک بیلنس میرے حصے میں آ جائے، یہ پورا نظام خود غرضی پر اور مطلب پرستی پر اور دوسروں کی دلاداری پر. لیکن اب وہ جو حدیث ہے وہ صحیح اس کی عکاسی ہو جاتی ہے اس میں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھا اور دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھا، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کے معاملے میں کمتر کو دیکھ کر آدمی راضی رہے گا کہ مجھے تو پھر بھی کچھ ملا ہوا ہے، اس کو تو وہ بھی میسر نہیں، تو میں اس سے تو بہتر ہی ہوں، اللہ کا بڑا شکر. اور دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھا کہ بھئی میرے ہی جیسا آدمی ہے، لیکن یہ تو عبادت کے اندر، لوگوں کی خدمت کے اندر، جذبوں کے اندر بہت آگے بڑھا ہوا ہے، میں بھی اسی جیسا ہوں، لیکن وہ کام تو نہیں کر رہا کہ جو یہ کر رہا ہے. یعنی اس میں پھر حرص پیدا ہوگی دین کے معاملے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھا اور دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھا، تو بارگاہ رب العزت میں وہ صابر و شاکر لکھا گیا. صابر و شاکر تو سبھی کچھ ہو گیا نا، اور کیا ملنا ہے پھر آدمی. اب آپ دیکھیے کہ جو مغرب کا پورا سرمایہ دارانہ اور تہذیبی نظام، یہ بالکل اس کی نفی ہے اور اس کا الٹ. اور یہ روزمرہ کا میرا اور آپ کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، بلکہ جو آپ بیتی ہے وہ سناتا ہوں، جو جگ بیتی ہے وہ بتاتا ہوں، سب یہی ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھتے ہیں، اور خیال یہ ہوتا ہے اس کا ڈرائنگ روم اچھا ہے، میرا ڈرائنگ روم خراب ہے، اس کے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے بچے تو نہیں پڑھتے ہیں، اس کی تقریب زیادہ زوردار ہوئی، میری بھی تقریب زوردار ہونی چاہیے، اس کے گھر کے صوفے ایسے ہیں، اس کے گھر کے قالین ایسے ہیں، اس کے گھر کے پردے ایسے ہیں، یہ کہاں سے خریدے تھے، یہ کہاں سے لیے تھا، وہ کہاں سے ملتا ہے. یعنی آدمی دنیا کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے، اس جیسا بننے کا حریص بھی ہے، کوشا بھی ہے، اس کے لیے جدوجہد بھی کر رہا ہے، اور اسی تگودو میں، ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے. پھر حرام حلال کی قید ختم ہو جاتی ہے، پھر جائز ناجائز کی حدود مٹ جاتی ہے، پھر لوگوں کے لیے ایثار کرنا، ان کے لیے قربانی دینا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ اقدار ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اور آدمی اپنا پیٹ بھرنے اور اپنا تن ڈھانپنے اور اپنا سر چھپانے اور اپنی دیواریں اونچی کرنے، اپنی چھتیں پختہ کرنے، اپنے گھر وسیع کرنے، اپنے گھر کو زیادہ ساز و سامان سے آراستہ، اس کی فکر میں رہتا ہے، اور اپنے بچوں اور ان کے بھی بچوں کا مستقبل بہتر سے بہتر بنانے، اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے. تو یہ تو ایک پورا دوسرا نظام ہے حیات. اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ کمیونزم اور سوشلزم کو تو ہم نے کفر جانا، لیکن مغربی تہذیب کے اس فریب میں بہت آسانی سے لوگ آ گئے کہ اگر ہم اس کی تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے لیتے ہیں تو اپنی تہذیب کو تو ہم بچا لیں گے، اپنے اقدار کو تو ہم بچا لیں گے، اپنے عقائد کو تو ہم محفوظ رکھیں گے. اور حالات نے ثابت کر دیا ہے، اب تو 30-40-50 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، کہ اس کے نتیجے میں پھر کچھ بھی نہیں بچتا. یہ جو آج ہم گلا کرتے ہیں، کہیں دو چار بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوں تو کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ جوانوں کا موضوع نہیں ہے، وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چیزوں کی بے برکتی بہت ہو گئی، برکت اٹھ گئی. شاید وہ بتا نہ سکیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جو برکت اٹھ گئی ہے یہ کس چیز کا نام؟ یہ اس چیز کا نام ہے کہ اب سے 15-20-25 سال پہلے، آپ ذرا اپنا ہی تصور کر لیں، ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچے، لوگ ایک کمرے کے، دو کمروں کے مکانوں میں رہا کرتے تھے، تو گھر میں بڑی کشادگی تھی، بڑی وسعت تھی، گھر بہت بڑے گھر تھے ہمارے جب ہم دو کمروں کے مکان میں رہتے تھے. مہمان آتے رہتے تھے، ہر روز مہمان آتے تھے، پھپھی آئی ہوئی ہیں، خالہ آئی ہوئی ہیں، چچا آئے ہوئے ہیں، ان کے بچے آئے ہوئے ہیں، فلاں، آرام سے رہتے تھے. جب سے گھر ذرا بڑے ہو گئے ہیں تو گھر چھوٹے ہو گئے ہیں، یعنی دو کمروں کے بجائے جب سے چار کمرے ہو گئے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہے بیڈ روم، اور یہ ہے ڈرائنگ روم، اور یہ ہے ٹی وی لانچ، اور یہ ہے بچوں کا ریڈنگ روم. مہمان جو آ گیا اس کو کہاں بٹھائیں، گھر میں تو جگہ ہی نہیں ہے نا، بالکل کہاں رہے گا مہمان. اسے کہتے ہیں بے برکتی. تصورات بدل جاتے ہیں، برکتیں بھی اڑ جاتی ہیں اس کے لیے. یعنی مجھے بھی یاد ہے یہ بات، میری عمر کے تو سارے لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن کم عمر کے لوگوں کو بھی یہ بات یاد ہوگی کہ گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہوتا تھا، اگر مہمان آ جاتا تھا اس کے سامنے وہی رکھ دیتے تھے، اور بڑے آرام سے وہ بھی کھا لیتا تھا. یعنی ست شکر کے ساتھ جو بھی سالن ہوتا تھا، اور ایک روٹی اور سالن اس کے سامنے بھی رکھ دیا، سب نے کھا لیا. یعنی دسترخوان وسیع ہوتا تھا، وہ جو چھوٹا دسترخوان تھا وہ بہت وسیع تھا. لیکن جب سے دسترخوان وسیع ہوا ہے اس وقت سے بہت چھوٹا ہو گیا ہے. کوئی مہمان آئے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ بغیر کہے کون سا آپ کیسے آ گئے. اس لیے یہ ہے وہ بے برکتی. اور اس لیے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا دوسرے طریقے سے، کہتے ہیں جب گھر میں 300 روپے آتے تھے تو بڑا اچھا گزارا ہوتا، جب سے کمبخت یہ 3000 روپے آنے لگے ہیں برکتی اٹھ گئی، گزارا ہی نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے، اس میں معاشی عوامل بھی ہوں گے، یہاں تو بہت سے چارٹر اکاؤنٹنٹ مجھے نظر آ رہے ہیں، تو وہ تو بتائیں گے انفلیشن ہو گیا ہے، پیسے کی قیمت گھٹ گئی ہے، قوت خرید کم ہو گئی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن مسئلہ تو بے برکتی کا اپنا مسلم ہے. وہاں پر مغربی تہذیب نے پورا یہ کام ہمارے معاشرے میں کیا ہے، گھن کی طرح کھایا ہے. اور میں دنیا دار لوگوں کی بات نہیں کرتا، دیندار لوگوں کی بات کرتا ہوں. میں اور آپ تو دیندار مشہور ہیں نا، کہ ہم بڑے دین کا کام کرتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، اسی لیے جمع ہے یہاں پر. دیندار لوگوں کو بھی دیمک کی طرح چاٹ گیا یہ پورا مغرب کا نظام. ہماری اپنی اقدار بدل گئی ہے، ہماری اپنا سوچ بدل گئی ہے. ذرا مجھے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کے، چلیے میں نہیں، آپ مجھے نہ بتائیے، میں آپ کو نہیں بتاتا، میں اپنے آپ کو بتاتا، آپ اپنے آپ کو بتائیے ہاتھ رکھ کے دل پر، کون سا آدمی اچھا لگتا ہے؟ وہ جو آدمی یہاں میلے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا ہے، اور وہ جو آدمی اجلے کپڑے پہنے بھی بیٹھے ہیں لوگ، لیکن معاشرے میں اجلے کپڑوں والا آدمی ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اجلے کپڑے کو خراب چیز، میں جو بات اس کرنے کی اشارت کر رہا ہوں، یہ کپڑوں کے اندر جو چھپا ہوا آدمی اصل تو وہ ہے نا، اس کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہے، کوئی اس نے دنیا کو تج دیا ہے، کوئی آخرت کا فکر مند ہے، تو اس سے آدمی کو اس قدر محبت ہو کہ جی چاہے کہ کہیں ملے، اور ملے تو اس کو دبوچ لیا جائے. یا یہ کہ جب یہ تعارف کرایا جائے کہ صاحب یہ بڑے صنعتکار ہیں، یہ بڑے ساہوکار ہیں، یہ بہت بڑے بلڈر ہیں، میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اقدار کی بات کر رہا ہوں، تو جی چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کر ان سے ملا جائے، اور اگر وہ مسافہ کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور ہم کہیں کہ آج تو میری فلاں سے ملاقات ہوئی تھی صاحب، آج فلاں صاحب ملے، خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے مسافہ کیا مجھ سے، یعنی اپنے ملازم کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ مجھ سے مسافہ کر لیں، خود اپنے ہاتھ سے بالمشافہ مسافہ. ان کی اقدار جب بدلتی ہیں تو سوچ ذہن. میں ذرا دور چلا گیا، لیکن اس لیے گیا تاکہ بات سمجھانی یا کہنی آسان ہو. یہ مغربی تہذیب کا وہ پورا پیکج ہے کہ جو معاشرے میں موجود ہے. جب معاشرے میں ایک چیز موجود ہے، گھر گھر موجود ہے، در در موجود ہے، اجتماعی انفرادی طور پر موجود ہے، تو آپ بچ تو نہیں سکتے اس سے. کم ہو یا زیادہ ہو، بلکہ یہ جو قناعت کا تصور ہے یہ تو شکست کھا چکا. جو آدمی اس وقت جس مقام پر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہے اس کے پاس. کوشش تو بہت کرتا ہے، کوئی اچھی ملازمت مل جائے، اس سے بہتر کاروبار ہو جائے، کوئی اس سے بڑا پلاٹ مل جائے، کوئی اس سے اونچی حویلی ہو جائے، کوئی ایک منزلہ کے بجائے دو منزلہ ہو جائے، لیکن جب نہیں کر پاتا ہے تو وہیں پر رک جاتا ہے، تو لگتا ہے کہ قانع نہیں ہے وہ. قانع تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی دسترس ہے کہ وہ اس کے بجائے اس سے بہتر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اس پر گزارا کر رہا ہے کہ بس میرے لیے یہی ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں قناعت پسند آدمی، کہ جس کے ہاتھ میں 100 روپے ہوں اور وہ خرچ کر سکتا ہے 100 روپے، لیکن وہ کوئی 15-20-25 پر کہیں رک جائے کہ بھائی اس کے بعد گزارا ہو جائے گا، 15-20 پہ بھی اس کے بعد نہ کیا جائے. یہ وہ مغربی تہذیب ہے کہ جس کے پاس اب ٹی وی آ گیا ہے، مؤثر ترین ذریعہ ہے ذہنوں کو فتح کر لینے کا. جو آدمی ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے وہ اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر کے اٹھتا ہے، یعنی نفسیاتی طور پر ٹی وی میں یہ صلاحیت ہے کہ آدمی کو اندر سے بدل دے، اس کی عادات و اتوار کو تبدیل کر دے. ہمارے اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں جس وقت ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے اور جس وقت لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ذرا آپ چلے جائیے کسی کے گھر، لوگوں کو آپ کا آنا اچھا نہیں لگے گا. اور اگر آپ پہنچی جائیں بیچ ڈرامے کے دوران تو آدمی دیکھ تو ادھر ہی مزاج سے ہیں، خیریت سے، او دیکھو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے آپ کیسے، یعنی آدمی ادھر دیکھے گا بھی نہیں مہمان کی طرح، کیونکہ وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنی بد تہذیبی سے وہ پیش آ رہا ہے، کتنے گرے ہوئے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے. لیکن یہ تو معمول ہے نا، یعنی یہ میں کسی غیر کی بات تو نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں. گیا ایک ایسے تناظر میں ہم اس موضوع پر بات کرنے چلے ہیں، یعنی ٹی وی کلچر کے بارے میں. اس لیے فی نفس ہی یہ ٹی وی سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ٹی وی سیٹ گھر میں ہے یا نہیں ہے، ہونے نہ ہونے کے بھی اپنے کچھ نہ کچھ فائدے نقصانات ہیں، لیکن وہ تو چاروں طرف وہی کلچر ہے نا، وہی تہذیب ہے کہ جو اس نے ہر طرف پھیلا دی ہے. اور آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی مالا جپتا ہے، اس پہ لٹریچر پڑھتا ہے، اس کی کتابوں کو تقسیم کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ اس تہذیب کا دلدادہ ہے کہ جس کے خلاف وہ لٹریچر تقسیم کر رہا ہوتا ہے. اور جب سے یہ ڈش انٹینا کی بات آئی ہے، اس وقت سے تو گویا ساری حدود ختم ہو گئی ہیں اور ایک واقعی عالمی سطح کی ایک دنیا، ایک ہی علاقہ ہے پوری دنیا جس میں سب لوگ بستے ہیں. اگر یہ مسئلے کی مرض کی میں نے تشخیص صحیح کر لی ہے، اور اگر مسئلہ آپ تک پہنچانے میں، جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، کسی درجے میں کامیاب ہوا ہوں کہ بتا دیا ہے، تو یہ موضوع ہمارے سوچ وچار کا موضوع، تبادلہ خیال کا موضوع، اس کا علاج کیا ہو. ایک علاج تو وہ لوگ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل فضول ہے، بند کر دیں، نہ دیکھیں، خریدیں ہی نہ، رکھیں ہی نہ. میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ شاخوں کو اور ٹہنیوں کو کاٹنے کی کوشش کریں اور جڑ کی طرف توجہ نہ دیں، کہ اگر جڑ وہی ہے تو آپ ٹہنی کاٹ دیں گے پھر وہ ٹہنی نکل آئے گی، اور کتنی کاٹیں گے، وہ ٹہنیاں تو ساری لگی ہوئی ہیں. کسی زمانے میں یہ تھا کہ محلے میں 2 ٹی وی ہوتے تھے تو یہ بحث ٹھیک تھی کہ آپ کے یہاں ٹی وی نہیں ہے تو آپ محفوظ ہیں، لیکن اب تو محلے میں سب کیا ہیں، آپ کے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑ رہا ہے اس، یا بہت کم فرق پڑ رہا ہے. یہ موضوع میرا نہیں ہے، ہے اپنی جگہ پر خود یہ بھی ایک ضمنی، یعنی فٹ نوٹ کے اندر حاشیے میں یہ بات آ سکتی ہے، متن کی بات یہ نہیں. اب علاج کیا ہے اس پورے معاملے کا، میں پہلے مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، پھر شاید آپ کو علاج بھی زیادہ ٹھیک لگے. مثالیں تو ہیں 6-7، لیکن میں صرف ایک مثال دیتا ہوں الجزائر کی، 6-7 میں ایک ملائیشیا کی بھی مثال. الجزائر ایک ایسا ملک ہے کہ جو عربی بولنے والوں کا ملک تھا، فرانسیسیوں کا غلام رہا، لہذا فرانسیسی زبان وہ لوگ بولنے لگے. الجزائر بیک وقت عربوں کا بھی ایک ملک شمار ہوتا ہے اور افریقہ کا بھی ملک شمار ہوتا ہے، افریقہ سے بھی اس کے ڈانڈے ملتے ہیں. جس وقت الجزائر آزاد ہوا ہے، فرانس کی نوآبادی تھی یہ، تو عملاً فرینچ زبان جو تھی، فرانسیسی زبان وہاں زیادہ سمجھی جانے لگی، عربی زبان گویا متروک سی ہو چلی تھی. اور فرانسیسیوں نے، جیسے ہماری انگریزی بہت رائج ہوئی لیکن پھر بھی ایسی نہیں ہوئی کہ ہم سے اپنی زبان انہوں نے چھین لی ہو، وہ چھن گئی ہے. اس لیے کاروبار کی جو زبان ہے، تعلیم کی جو زبان ہے، ترقی کی جو زبان ہے، وہ تو آپ کی مادری زبان نہیں ہے، نہ قومی زبان ہے، وہ تو انگریزی زبان ہے. جو آدمی انگریزی بول رہا ہو تو آدمی چاہتا ہے کہ ہاں یہ کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا. حالانکہ انگریزی تو ایک زبان ہے نا، اس کا پڑھا لکھا ہونے سے کیا تعلق. لیکن نہیں، یہ مروبیت ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ الجزائر کے لوگوں کو ان سے عربی زبان چھین کر، گویا فرانس کے آقاؤں نے یہ سمجھا تھا کہ انہوں نے الجزائر کو ان کے ماضی سے قال اللہ قال رسول سے کاٹ دیا. آزادی کے حصول کے بعد وہاں جو طویل غلامی رہی، یعنی جبر کی حکومت وہاں پر قائم رہی، اس نے ایک دوسرا کام فرانس کے تعاون سے یہ کیا کہ جرمنی اور اٹلی کے ٹیلی ویژن سے ایسے معاہدے کیے کہ جس کے نتیجے میں جرمنی اور اٹلی کا جو فرینچ کا پروگرام تھے وہ خاص طور پر ان کے لیے نشر کرتے تھے، کہ فرانس کے ہر گھر کے اندر جرمنی اور اٹلی اور پھر کسی درجے میں فرانس کا پروگرام ٹی وی کے اوپر ہر جگہ پر دیکھا جانے لگا. وہ ٹی وی سیٹ انہوں نے پارکوں میں نصب کر دیے، گلیوں کے چوراہوں پر نصب کر دیے تاکہ لوگ فری دیکھیں، ہر وقت ہر طرف ایک ہی منظر نظر آ رہا ہو. اسکولوں کالجوں میں نصب کر دیے جس سے بچ ہی نہیں سکتا آدمی، اور اس پر ساری جنسیات بھی اور ساری خرافات بھی اور ساری لپا ڈگی بھی اور ساری بے مقصدیت بھی، اور وہ تمام چیزیں کہ جس سے آدمی اصل سے ہٹ کر نقل کی طرف چلا جائے، وہ اس پر عام. سالوں یہ کام ہوا، کم و بیش 8-9-10 سال تک یہ کام ٹی وی نے الجزائر میں کیا. لہذا یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ الجزائر کے لوگ عربی زبان سے بھی محروم ہو گئے، قرآن اور سنت سے بھی محروم کر دیے گئے براہ راست، اور اب اس ٹی وی کے کلچر نے ان کو ان کی اقدار سے اور ان کی سوچ سے اور جو ضمنی طور پر جن چیزوں کو لوگ اپنائے رکھتے ہیں اور سینے سے چمٹائے رکھتے ہیں ان سے بھی محروم کر دی. لیکن الجزائر میں جو اسلامی تحریک تھی اس نے بھی جبر کے اس ماحول میں اپنا کام جاری رکھا، اور اس طرح جاری رکھا کہ دعوت کے ذریعے لوگوں کو مسحور بھی کیا، ان کو مفتو بھی کیا، ان کے دلوں کو جیتا، ان کے قلب و ذہن کو یکسو کیا، اور ایسی تمانیت قلب سے اور ایسے انشراح صدر سے اور ایسی ایمان کی دولت سے جگہ جگہ پر ان کو نوازا. بڑے پیمانے پر دعوت کے اس کام نے، یعنی جس طرح گھاس کے نیچے پانی جمع ہوتا رہتا ہے، الجزائر کے اس معاشرے میں ایک طرف وہ ساری لپا ڈگی تھی اور دوسری طرف دعوت کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے، آخرت کی فکر پیدا کرنے اور معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے تیار کیا. جب وہ جبر کا پردہ اٹھا اور سب نے مل کر یہ طے کیا کہ الجزائر کو بھی انتخابات ملنے چاہیے، تو عملاً جب انتخابات ہوئے، بلدیاتی ہوئے، پھر قومی سطح کے ہوئے، تو ان انتخابات میں عملاً وہ جو اسلامی تحریک تھی وہاں، انہوں نے ایک رد عمل بھی پیدا کیا تھا معاشرے میں، ایک نفرت بھی پیدا کی تھی اس ٹی وی کلچر سے اور اس پوری تہذیب اور اس کے پیکج سے، اور جو جنسیت تھی اور اوریانیت تھی اور فحاشی تھی اور اختلاط مرد و زن تھا، اس سے ایک نفرت بھی پیدا کی تھی، اور رد عمل کے طور پر لوگوں میں ایک ابال تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعوت کو بھی فروغ دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کو بھی استوار کیا تھا، باہمی محبت اور اخوت کی بات بھی کی تھی. لہذا آپ کو معلوم ہے کہ پھر جب انتخابات ہوئے تو وہ پورا پیکج لوگوں نے مسترد کر دیا، اور پتہ چلا کہ یہ تو بڑے جنونی لوگ. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس مثال سے، میں نے عرض کیا تھا نا، بات کہنی پھر شاید آسان ہوگی. جب وہ جبر کا پردہ اٹھا اور سب نے مل کر یہ طے کیا کہ الجزائر کو بھی انتخابات ملنے چاہیے، تو عملاً جب انتخابات ہوئے، بلدیاتی ہوئے، پھر قومی سطح کے ہوئے، تو ان انتخابات میں عملاً وہ جو اسلامی تحریک تھی وہاں، انہوں نے ایک رد عمل بھی پیدا کیا تھا معاشرے میں، ایک نفرت بھی پیدا کی تھی اس ٹی وی کلچر سے اور اس پوری تہذیب اور اس کے پیکج سے، اور جو جنسیت تھی اور اوریانیت تھی اور فحاشی تھی اور اختلاط مرد و زن تھا، اس سے ایک نفرت بھی پیدا کی تھی، اور رد عمل کے طور پر لوگوں میں ایک ابال تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعوت کو بھی فروغ دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کو بھی استوار کیا تھا، باہمی محبت اور اخوت کی بات بھی کی تھی. لہذا آپ کو معلوم ہے کہ پھر جب انتخابات ہوئے تو وہ پورا پیکج لوگوں نے مسترد کر دیا، اور پتہ چلا کہ یہ تو بڑے جنونی لوگ. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس مثال سے، میں نے عرض کیا تھا نا، بات کہنی پھر شاید آسان ہوگی. کہ ہمارے پاس جو دعوت ہے، جو عقیدہ ہے، جو ایمانیات ہیں، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ٹی وی بہت مضبوط ادارہ اور انسانی نفسیات پر قابو پانے، فتح کرنے، دل و دماغ کو مسخر کرنے، انسانوں کی رائے بدلنے کی اس کے اندر بڑی اور بھرپور صلاحیت. اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جس ایمان کی، جس دعوت کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں اس سے زیادہ صلاحیت غالب ہو جانے کی، اس کو مفتو کرنے، اس کو شکست دے دینے، اس کلچر کو پریکا کے برابر بھی اہمیت، یہ صلاحیت اس ایمان میں، اس دعوت میں اور اللہ کے ساتھ تعلق میں یہ بات موجود ہے. لہذا الجزائر میں اس قوت نے اس قوت کو شکست دے دی. علاج تو یہی. میں آپ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے مثالوں سے بات کہنی بھی آسان ہوتی ہے، شاید پہنچانی بھی. یہ جو 15-16 سال سے ہمارے یہاں جہاد کے حوالے سے، پہلے افغانستان میں، پھر کشمیر میں، پھر بوسنیا میں، پھر فلسطین میں بھی اثر ہے نو، پھر برما میں، جگہ جگہ یہ جہاد کی تحریکیں جو اٹھی ہیں، اس میں جو اصل پریشانی ہے مغربی دنیا کو، یعنی ٹی وی کلچر کو جو پریشانی، اور اس پریشانی کا اظہار ہم نے بہت قریب سے مغربی دنیا یہاں آتے رہے ہیں، ایسے اسکالرز آئے ہیں، ان کی تہذیب کو پرورش دینے والے لوگ پاکستان وزٹ کرتے رہے، ان سے ہماری براہ راست گفتگو ہوئی ہے، تو قریب سے بیٹھ کر اندازہ ہوا کہ ان کی تشویش اور پریشانی کیا ہے. انہیں جس چیز سے پریشانی تھی وہ یہ کہ پچھلے 15-16 سال میں جو جہاد جہاد، شہادت شہادت، یہ جو نعرے وارے لگے ہیں اور ایک نیا کلچر جگہ جگہ پیدا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جس چیز، جو بات سمجھ میں بھی نہیں آتی پوری طرح، کہ اسلامی تحریکوں نے ان تمام معاشروں میں جہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے، وہاں لوگوں میں موت سے محبت پیدا کر دی. لوگوں کو موت سے ایک لگاؤ ہو گیا ہے کہ موت میں زندگی ہے. زندگی تو موت ہے نا، یہ زندگی میں کیا رکھا ہے، موت میں زندگی. وہ موت کی تیاری کرتے ہیں، موت کو دعوت دیتے ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، موت سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں. اور ان کے مفکرین اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ جن قوموں میں، جس یا جس امت میں، اگر ہم اپنے اصطلاح میں بات کریں، موت کا خوف نکل جائے، موت سے ڈرنا لوگ چھوڑ دیں، اور زندگی اس موت ہی کے اندر مضمر و پنہا سمجھیں، اور کسی بڑی زندگی کے لیے اور وسیع زندگی کے لیے اور عظیم تناظر کے لیے آگے بڑھنے اور چلنے کے لیے تیار ہوں، ایسی قوموں کو پھر کوئی شکست نہیں دے سکتا. لہذا ان جہاد کی تحریکیں ہیں جو اسلامی تحریکوں نے اٹھائی ہیں، انہوں نے یہ دعوت لوگوں میں پھیلائی ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی تو بات کی ہے، اس کے لیے چلو آگے بڑھو، اور وہ شہادت سے ملتی ہے، اور دشمن سے پنجہ آزمائی سے ملتی ہے، اور اللہ کے باغیوں کو للکارنے سے ملتی ہے. عجیب و غریب اس کا ایک کلچر ہے اپنی جگہ جو پیدا ہوا. آپ نے بھی محدود دائرے میں اس کلچر کو دیکھا ہوگا. مثلا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں پورے ملک کے اندر سارے شہداء تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کشمیر اور افغانستان کے اب تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں، لیکن پورے ملک کے اندر سینکڑوں گھروں میں گیا ہوں تعزیت کے لیے، کسی شہید کے باپ کے پاس، کسی شہید کی ماں کے پاس، کسی شہید کے بھائی کے پاس، اور جگہ جگہ یہ صورت ہے کہ گھرانے لوگوں کے اسلام سے، تحریک سے کوئی ایسے وابستہ بھی نہیں. اور ان گنت مقامات پر صورت یہ ہے کہ بوڑھا باپ ہے، 70 سال کا، 72 سال کا، 75 سال، یعنی جو لڑکھڑایا ہوا باپ ہے، ہل گیا ہے، کچھ نہیں بچا ہے اس کے اندر. ایک ایسے باپ کا کڑیل جوان، یعنی جو اس کا مستقبل ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں امید ہی امید نظر آتی ہے، مستقبل ہی مستقبل ہوتا ہے، وہ نوجوان بیٹا اس سے چھن جائے تو کیا کچھ اس پر نہیں گزر سکتی. لیکن میں آپ کو بلا استثنا یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں ملک بھر کے اندر سینکڑوں مقامات پر گیا ہوں شہداء کے گھر، اور ابھی تک مجھے کوئی ایسا باپ یا کوئی ایسی ماں یا کوئی ایسا بھائی اور بہن نہیں ملے کہ جنہوں نے یہ گلا کیا ہو کہ تم نے ہمارے بچے کو مروا دی. یعنی یہ کلچر عجیب و غریب سامنے آیا ہے. ان گنت مقامات وہ ہیں کہ جہاں لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، ہم تو بڑے گناہگار لوگ تھے، بڑے خراب لوگ تھے، ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہمارے گھر میں ایک شہید ہے اور ہم شہید کے باپ ہیں. اور بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو میتیں اور لاشیں نہیں ملتی ہیں، صرف اطلاع ملتی ہے کہ تمہارا بیٹا اور باپ اور بھائی شہید ہو گیا. یہ کہاں سے آیا یہ کلچر؟ یہی کلچر شکست دے سکتا ہے.
یعنی یہ جو جذبوں کا کلچر ہے، ایمانیات کا کلچر ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا، آخرت اور اس کی زندگی کا جو کلچر ہے، ظاہر ہے لوگ جیتے جی اس کلچر کا مقابلہ کریں گے، اٹھا کر پھینک دیں گے اس کلچر. ابھی 5-7 دن پہلے افغانستان اسلام آباد میں ایک شہدا کے نام پر ایک کانفرنس ہوئی تھی، جس میں بعض شہدا کے والدین تھے اور بعض کے بھائی تھے، میں بھی اس میں موجود تھا. مظفر آباد کشمیر سے ایک عباسی صاحب آئے تھے، جن کا بیٹا 3-4 دن پہلے اس کی خبر آئی تھی شہید، تو وہ مہینہ بھر پہلے ہوا تھا سری نگر میں، سوپور میں بلکہ. تو جب وہ بوڑھا آدمی تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، بوڑھا باپ، تو پہلی بات ہی اس نے یہ کہی کہ میں تو تقریر میں نے کبھی بھی نہیں کی زندگی میں، نہ میں مقرر ہوں نہ مجھے تقریر کرنی آتی، لیکن میرا خیال یہ ہے، میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں، عمر گزر گئی ہے تقریریں سنتے ہوئے لوگوں کی، لیکن مجھے تو اس سے بہتر کوئی تقریر سننے کو نہیں ملی کبھی. شہید کے باپ نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ میرے 6 بچے ہیں، میں نے ان کو یہ پڑھایا ہے، میں نے یہ تربیت دی ہے، ان کو یہ کرایا ہے، دنیا بنانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن میرا یہ بیٹا شہید ہوا ہے، اور جو مجھے سکون ملا ہے، جو مجھے اس سے اطمینان حاصل ہوا ہے. عجیب و غریب باتیں اس شخص نے کی، اور اس بوڑھے آدمی نے یہ کہا کہ میرے 5 بچے 5 بیٹے اور حاضر ہیں، میدان جہاد میں ان کو لے جاؤ اور ان کو بھی شہید کرا دو، اسی کے لیے میں نے تیار تو نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کیا ہے تو میں اس کے لیے تیار. یہ کوئی غیر آدمی کسی اور کے بچوں کے لیے کہے تو ٹھیک ہے، کوئی باپ اپنے بیٹوں کے لیے ایک بیٹے کی شاہ، یہ کلچر ہے پورا ایک، جو مغربی دنیا نے، یہ مغرب کے سیکولرزم نے سمجھ لیا ہے کہ جہاد کی تحریکوں نے موت سے ایک تعلق لوگوں کا استوار کر دیا اور موت کا ڈر اور خوف ان کے دلوں سے نکال دیا. اس پورے تناظر میں جو دعوت ابھرتی، آپ شاخوں کو ٹہنیوں کو کاٹ کر اور پتیوں کی کاٹ چھانٹ کر کے اگر اس موضوع پر بات کریں گے، گنجائش ہے اس میں بھی بات کرتے رہیں، لیکن گھنٹوں صرف کریں گے ڈور کے سرے کو نہیں تھام سکیں گے. یعنی اللہ کے ساتھ تعلق اور آخرت کی اخروی زندگی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے تگ و دو اور جدوجہد، یہ اس پورے کلچر کا، اس پوری تہذیب کا علاج ہے. اس کے منہ پر تماچا مارنا ہو، اس کو پیچھے کی طرف دھکیلنا ہو، دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور کرنا ہو، اس کو شکست سے دوچار کرنا ہو، اس کو بالکل بے دلیل و استدلال سے پاک کر دینا ہو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے کلچر کے حوالے سے، اپنی تہذیب، اپنی ایمانیات، عقائد کے حوالے سے، اور اصل میں اپنی دعوت کی بات میں کر رہا ہوں، اس دعوت کو خود بھی سمجھا جائے، اس دعوت کو خود بھی اپنایا جائے. یہ دعوت ہی علاج ہے ان تمام چیزوں کا بھی جن کا پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ جو ایک مادی معاشرہ وجود میں آ گیا، یہ جو بڑوں کا احترام جس میں نہیں، چھوٹوں سے محبت اس میں نہیں، محروم لوگوں کے لیے دل میں جگہ کوئی نہیں. مجھے بتائیے ذرا، آپ سب دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یعنی دین کا بھی کیا تصور ہے میرے اور آپ کے ذہن میں، ذرا اس کا کوئی امتحان کبھی کبھی لینا چاہیے. عمل تو پہلے، اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں صدیوں سے جو متقی اور پرہیزگار اور زاہد اور عابد کی اصطلاحیں مشہور ہیں، اور ہم سب ان اصطلاحوں کو جانتے ہیں، اور ہم ان افراد کو بھی جانتے ہیں جن کو ہم عابد اور زاہد سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار مانتے ہیں، ایسے معروف معنوں میں متقی لوگ کتنے ہیں کہ جو جہاد کے لیے نکلے ہوں؟ یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، یا جو گھرانے ہیں جن کو شہید ملے ہیں، یہ تو وہ گھرانے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو تو دین شاید چھو کر نہیں گیا ہو. اس کا مطلب ہے ہم دین کو پوری طرح سمجھے نہیں ہیں، تصور ہے دین، اس میں کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے جو غلامی کے دور سے مسلسل چلا آتا. یعنی فی نفسی وہ بھی تقویٰ ہے جس کو ہم دیکھ کر متقی پر، وہ بھی تقویٰ ہی کا ایک دائرہ ہے، لیکن وہ کل نہیں ہے، وہ جز ہے ایک، اور ترجیح اعتبار سے شاید اول نہیں ہے، آخر بھی نہیں کہتا میں، تیسرے چوتھے نمبر پر وہ چیز آتی ہو. لہذا ایک ایسے تناظر میں، میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا، ذہن سے اس وقت نکل گئی، یعنی یہ امتحان بھی لینا چاہیے، اور ہمیں اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے چاروں طرف جو معاشرہ موجود ہے، یعنی میں کتنی آسانی سے ساری باتیں کہہ رہا ہوں، تو خدا را مجھ سے پوچھ مت لیجئے گا کہ کیا تم بھی اپنے بیٹے کو تیار ہو اس طرح بھیجنے کے لیے، تو میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ ہی سے دراصل یہ بات کہہ رہا ہوں. اور اگر میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا ٹھیک سے تو پھر ٹی وی کلچر اسی طرح رہے گا. اور اگر اس سوال کا جواب میں مضبوطی سے دے سکتا ہوں کہ یہ آرزو اور یہ سعادت اور یہ خوشبختی کاش میرے حصے میں آئے اعتماد سے. جواب آپ کو تو نہیں دینا ہے نا، جواب تو جس کو دینا ہے وہ جواب جانتا ہے. میری کمزوریوں سے اس سے زیادہ تو کوئی واقف نہیں ہے. تو اگر میں اندر سے کمزور ہوں تو ٹی وی کلچر کا پھر کوئی جواب نہیں ہے. جو تدابیر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی مصنوعی تدابیر نہیں ہے. ان ساری تدابیر پر قدرت انسان کو حاصل ہوگی جب وہ دعوت کے حوالے سے ان کو لے کر چلے. اس لیے ایک ایسے معاشرے میں جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کے خصوصیات گفتگو میں آ چکی ہیں، تذکیر اور یاد دہانی کے اس فریضے کو انجام دینا ہے. اور یہ جو پوری مغربی دنیا اور مغرب کا مفکر اور مغرب کی فکر پریشان ہے، سیکولرزم، دراصل مغرب بھی نہیں کہنا چاہیے، مشرق و مغرب تو سب اللہ ہی کے ہیں، یہ جو سیکولر فکر پریشان ہے اس پریشانی کا یہ صلہ ہے کہ وہ جہاد کی تحریکوں کو دہشت گردی کی تحریکیں، متشدد گروہوں کی تحریکیں، تشدد پسند مسلمان، ڈیگرز آف اسلام اس نام سے کتابیں چھپ رہی ہیں، ملیٹنٹ اسلام اس نام سے کتابیں چھپ رہی ہیں، اس حوالے سے وہ ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں. اس لیے یعنی بات تو میں نے صرف ایک الجزائری کی آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن دنیا کے کئی اور علاقوں اور ملکوں اور خطوں میں بھی اس دعوت نے اس تہذیب کو، اس کلچر کو اور اس نظام عقائد کو شکست دی ہے جو سیکولر ہے. اس دعوت نے، جو دعوت اللہ، لہذا یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں تراش خراش ہونی چاہیے، اس کے اندر کچھ کمی بیشی اور کہیں رکنے اور ٹھہرنے اور قناعت جس کا نام ہے اس کے مطابق گزر بسر کرنے کے لیے کوئی گنجائش نکالنی چاہیے. لیکن یہ سب ضمنی اور ذیلی اور حاشیوں کی فروئی باتیں ہیں، ان کی اپنی اہمیت ضرور ہے. اصل اہمیت یہ ہے کہ ہم پورے معاشرے اور پوری ملت اسلامیہ اس کا عنوان اگر جہاد کو بناتے ہیں اور دعوت کو بناتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی خود بھی بدلتا، یعنی اس کو نہیں پتا چلتا کہ کیسے وہ اندر سے بدل گیا. ابھی ہمارے بعض لوگ جانتے ہوں گے صفدر چودھری صاحب کا نام، ہمارے تو 30-32 سال سے جاننے والے ہیں، ہمارے ہم عمر ہیں. ان کا بیٹا جو ابھی مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوا ہے، اور میں اس کے بعد جب بھی ان سے ملا ہوں، یہ تمام کرنے سے یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ کی دین ہے. میں جب بھی ان سے ملا ہوں میں نے ان کو مسکراتا ہوا پایا ہے اور اپنے حال پر گویا مطمئن پایا ہے. یہ ممکن نہیں ہے، یعنی آدمی بن کر تسنوں کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی اللہ ہی کی دین ہو سکتی ہے، اسی کا انعام ہے. یہ جو تمانیت قلب ہے، جو انشراح صدر ہے، یہ جو سکون ہے، یہ جو اس کے فیصلوں پر راضیت اور مرضیہ والی کیفیت ہے، اس کے فیصلوں پر راضی ہونے والی بات ہے، یہ تو اس کی دین سے ہی ممکن ہے. کسی دلیل سے، باہر سے کوئی برہان انسان کو، کوئی تجلی دکھا کر اس کو یکسو اور مطمئن نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں اور ساتھیوں، حالات کے جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں اس موڑ پر دشمن نے، یعنی سیکولرزم نے، اللہ کے دشمن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں کی بات کرتے ہیں، اس کے باغیوں کی، اس وہ نظام لے کر چلنے والوں کی بات کرتے ہیں، اس دشمن نے بھی اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ٹی وی کلچر کا علاج ان لوگوں کے پاس موجود. ہم بھی اگر واقعی اس کو سمجھ لیں اور اپنے دل کے اندر اس کو پرورش دیں، قرآن کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اور اذکار کے ذریعے اور پوری دعوت کو پھیلانے کے ذریعے. ہاں، میں وہ بات جو بیچ میں بھول گیا تھا، میں اس کو عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، 2-3 منٹ میں انشاءاللہ کر لوں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب بڑے دیندار لوگ ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، لیکن ذرا ایک ٹیسٹ کیجئے انسانوں کے ساتھ معاملے میں. اس شہر کراچی میں جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوڑے دان بنے ہوئے ہیں، کوڑا یہاں سے وہاں تک، اور آپ صرف دن اس لیے گزاریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ غلاظت کے ڈھیر پر کون کھڑا ہوا ہے. آپ کو اس شہر میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے جو غلاظت کے ڈھیر پر بوریاں لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں سے پرچیاں کاغذ چن رہے ہوتے ہیں، پلاسٹک کی تھیلیاں چن رہے ہوتے ہیں، اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں غلاظت کے ڈھیر. میرا خیال یہ ہے، شاید آپ کا بھی یہی خیال ہوگا، کہ یہ کوئی ہمارے جیسے انسان نہیں ہے، اس لیے ہم تو بڑے مہذب لوگ ہیں، پڑھے لکھے، دانا بینا، یہ کوئی بہت ہی گئے گزرے گرے پڑے لوگ، اسی لیے تو اتنا خراب کام کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی بڑی غلطی ہے، اور تکبر بھی اسی کا نام، یعنی کبر جس چیز کا نام ہے، اپنے کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، اور جہاں کبر ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا. یہ تو بالکل اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ثابت شدہ بات، جہاں شائبہ کبر موجود ہوگا وہاں پھر شائبہ ایمان نہیں ہو سکتا. تو یہ جو شخص غلاظت کے ڈھیر سے کپڑے اور کاغذ اور پلاسٹک کی تھیلیاں چن رہا ہوتا ہے، یہ میرا اور آپ کا استحقاق ہے کہ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے اور کھڑے؟ نہیں، یہ بالکل ممکن ہے کہ اگلے ہی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلاظت کے ڈھیر پر کھڑے آدمی کو یہاں کھڑا کر دے اور مجھ کو لے جا کر وہاں کھڑا کر دے. یہ تو اس کی دین ہے، جو چاہے وہ کرے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، یہ آزمائش ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کو وہاں کھڑا کر دی. لیکن میرا خیال ہے میرے ذہن میں بھی یہ بات بڑی مشکل سے آتی، آپ کے ذہن میں بھی نہیں آتی، اور جب تک یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گی، ان سارے لوگوں سے ہمدردی اور تعلق کی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. دعوت کو علمی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو انسانوں سے ہمدردی اور محبت کا مسئلہ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم شمع پر پروانوں کی طرح گویا آگ کے اندر گرے جاتے ہو اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تم کو نکال. یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی، یہ لوگوں کے حالات پر کو دیکھ کر دل کے اندر ایک کڑن کا پیدا ہونا، اور جذبہ شکر کہ اس نے کتنا نوازا ہے، کتنا فضل کیا ہے، ورنہ وہ جو چاہے جس طرح چاہے. لاکھوں آدمی اس شہر کے اندر، روشنیوں کے شہر میں، ننگے پیر آپ کو چلتے ملیں گے، فٹ پاتھوں پر سونے کے لیے ملے، وہ جب چاہے فٹ پاتھ پر سونے والوں میں ہم کو بٹھا دے، لٹا دے وہاں، اور جب چاہے پیروں سے بالکل ننگا کر احتیاط. یہ محض اس کا فضل ہے اور شکر ہے. اس لیے جسے دعوت کا کام کرنا ہو اور ٹی وی کلچر کو شکست دینے کی بات کرنا، اس کے اندر ان جذبات کا پیدا ہونا اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ جہاد کا کلچر اور اس کلچر کو شکست دینے والی کیفیات کا پیدا ہونا، یہ پھر لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ ملتے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. پس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
جزاکم اللہ خیر. سید منور حسن نے خطاب کے بعد سوالات کے جواب دیے اور فرمایا،
ٹی وی کلچر کی اہمیت بیان کی، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ماہانہ بڑے شہر میں ایک پروگرام اس ٹی وی کے ذریعے کیا جائے، جس سے انتخابی مہم کے دوران کام لیا گیا تھا، اس طرح کم از کم 30 شہروں میں دعوت پھیلے گی. اصل میں جو الیکشن کے دوران ہوا تھا وہ بھی ایک خاص فضا تھی کہ جس میں قانون نے آپ کو وہ کام کرنے دیا، حالانکہ ایسا کوئی کرنے بھی نہیں دیا، ورنہ اگر وہ فضا ملک کے اندر موجود نہ ہوتی تو اس وقت بھی وہ اس پر پابندی لگا دیتے، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اس کو کر سکتے. اس لیے ایک متوازی سلسلہ کسی بھی دائرے کے اندر اپنا جاری کرنا جو ہے وہ ملک کے اپنے قانون کے بھی خلاف ورزی کی تعریف میں آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے وہ ساری حرکت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ دو لمحوں کے اندر ضبط بھی ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو اقدامات ہیں، جب آپ مقتدر ہوں گے اور عوام بھی ساتھ ہوں گے اور لوگوں میں تبدیلی ہوگی، تو پھر یہ اچانک ہر چیز آسان اور سہل ہو جائے گی. تو جو نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور پیش کیا ہے، وہی اس کا اصل میں علاج ہے.